فاسألوا
तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت، عرض یہ ہے کہ کرائے کی تو چیزیں ہیں، تو بعض اوقات بسیں کرایوں پر دیوی ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی بڑا سرمایہ دار ہے تو اوہو بھائی 25-25 50-50 رکشے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز کروڑوں روپے کی کرایوں پر دی ہوئی ہیں انسٹیٹیوٹس کو، بینکس کو، پتہ نہیں جانے کن کن کو لوگ دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر کیا وہ جو ان کا سلسلہ ہے یعنی زکوٰۃ کا، تو کیا اس پر بھی نہیں ہوگا چاہے وہ کروڑوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے جی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ کرائے پر دی جانے والی جو چیزیں ہیں
جی،
چاہے وہ ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں کی مالیت کی بھی ہوں، لیکن جو چیزیں ہیں وہ کرائے پر دی گئی ہیں،
صحیح،
یا کرائے پر دی جانے کے لیے روکی ہوئی ہیں، کوئی اچھا کسٹمر آئے گا تو اس کو کرائے پر دیں گے
جی،
تو وہ چیزیں اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہیں۔
یعنی جو چیزیں، چیزوں پر یہ بھی ذرا،
تو جو چیزیں کرائے کے لیے مختص ہیں، کرائے پر دی جا رہی ہیں، کرائے پر دی جائیں گی، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب آپ کا یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پھر زکوٰۃ کس مال پر،
کس چیز پر؟
دیکھیں، زکوٰۃ جو شریعت مطہرہ نے مخصوص اموال اس کے لیے متعین فرمائے ہیں،
ٹھیک،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کی ملک میں جو بھی مال ہے
جی،
ٹھیک ہے، بس سب پہ زکوٰۃ ہے، سب کی مالیت کو وہ لگائے اور اس کا 40واں حصہ ادا کرے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ بھی ایک شخص کی ملکیت میں جو اموال ہیں ان اموال میں بھی مخصوص مال،
صحیح،
اب وہ اموال ہیں تین قسم کے، ایک ہے چرائی کے جانور،
چرائی کے جانور، ٹھیک،
اور عموماً ہمارے یہاں پہ شہری جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جانوروں سے کوئی، ان جانوروں سے واسطہ نہیں پڑتا، یہ جو دیہات وغیرہ کے یا صحرائی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایک ہے چرائی کے جانور، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جانور کے جو سال کا اکثر حصہ جو خضرو گھاس اور اس طرح کی چیزیں سے ہی اپنا گزارا کر لیتے ہیں، مالک کو ان کے لیے کوئی چیز خرید کے، یعنی سال کا اکثر حصہ وہ خضرو گھاس وغیرہ کھا پی کر ہی پورا کر لیتے ہیں، مالک کو خریدنا نہیں پڑتا، یا خریدنا پڑتا ہے تو سال کے چند ایک مہینے میں اس کو جب پیداوار نہیں ہو رہی ہے، گھاس پھوس نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کھلانا پڑے گا الگ، سال کا اکثر حصہ وہ ویسے ہی کھاتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو یہ چرائی کے جانور، ان میں بھی شرائط ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسرا مال ہے مال تجارت،
صحیح،
ٹھیک، اور مال تجارت کا مطلب ہے کہ وہ مال کہ جس کو انسان نے پرچیز ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو آگے فروخت کرے گا،
صحیح،
اور یہ پرچیز اور سیل کا جو طریقہ کار ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں یہ خرید رہا ہوں، کچھ آئٹم مہنگے داموں ہونے کی صورت میں بیچ دوں گا تو یہ جو منافع حاصل کرنے کے لیے جو خرید اور فروخت کا یہ سلسلہ ہے تو یہ جس مال کے اندر ہوگا وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ جیسے یہ تو سب کو پتا ہے، عام طور پہ جو بھی دکانیں کھولے ہیں، مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، تو یہ سب مال تجارت سے تعلق رکھتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
اچھا، اس کے اندر تیسرا جو مال ہے وہ ہے سمن۔
سمن، سمن کس کو کہتے ہیں؟
سمن اس کا حقیقی مزداد تو سونا چاندی ہے،
ٹھیک ہے،
پھر اس سمن کے تابے
جی جی
روپے پیسے
اس کے اندر میں، ہاں،
اس کے تحت داخل ہونے والی چیزیں وہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہے،
ٹھیک ہے،
بانڈز ہیں یا جو کمیٹیاں بیسیاں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے تحت آ جائیں گی۔ تو زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے کن کن اموال پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ تو مختصراً یہ ہے کہ بونڈز ان پہ زکات ہے, جو آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے
اس پہ زکات
ہے. اسی طرح جو آپ کے پاس روپے پیسہ بینک بیلنس چاہے آپ کے پاس یا آپ کے کھاتے میں بینک میں یا کسی بھی بزنس میں لگا ہوا ہے تو وہ پیسہ وہ بھی, اسے آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ پیسہ بھی اموال زکات میں سے ہے. سونا ہے چاندی ہے وہ بھی اموال زکات میں سے ہے, اور آپ کا مال تجارت یہ بھی اموال زکات میں سے.
ٹھیک ہے, بڑی اچھی رہنمائی فرمائی. اب آئیے آپ کی کالز کی طرف ہم چلتے ہیں.
میرا نام عبدالغفار اتاری, پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دانتوں میں سے خون آتا ہے, چبھتے ہیں تو خون آتا ہے, تو اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟
دانتوں سے خون آتا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں عبدالغفار صاحب. جی
میں یہ سوال جاننا چاہتا ہوں, جب نماز تراویح ہوتی ہے یہ نفل نماز میں گنتی جائے گی یا سنت نماز میں؟
نماز تراویح نفل ہے یا سنت ہے ابھی بتا دیں انشاءاللہ. جی
میرا نام صفی احمد, میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی میرا یہ ہے کہ کتنے اماؤنٹ ہمارے پاس ہیں دیورات وغیرہ, اور قرض ہے, قرض مائنس کرنے کے بعد جو بچے ہیں پھر بھی جگہ آپ لازم ہوں گے یا ٹوٹل پیسے سے آپ ایسے یہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟
روزے کی حالت میں کلی کر سکتے ہیں ٹھنڈے پانی کی؟
روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی کلی, ٹھیک ہے چلیے ابھی بتا دیں انشاءاللہ. جی حضرت, پہلا سوال عبدالغفار صاحب کا تھا کہ دانتوں سے خون آتا ہے. ابھی اتفاق کی بات ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے تھے سلسلہ شروع کرنے سے قبل, تو خون کے مسئلے پہ ہی بات ہو رہی تھی. انشاءاللہ تعالی دارالفتاح اسلامی میں بتاتے. جی حضور کیا فرمایا؟
کہ دانتوں سے عموماً ان لوگوں کے بھی خون آتا ہے کہ جو مسواک نہیں کرتے,
جی جی
برش نہیں کرتے,
جی جی,
تو اس وجہ سے بھی جب کروی کرنا پڑ جاتی ہے تو پھر خون سے بھی پالا پڑتا ہے ان کا. بہرحال بازوں کے مسوڑ میں خون زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ تھوڑا بہت لیک ہوتا رہتا ہے.
جی جی,
تو اس میں یہ ہے کہ جو خون ہے اگر حلق سے نیچے اترے گا,
صحیح,
تو حلق سے نیچے اترنے والے خون کی تین صورتیں بنیں گی.
صحیح,
ایک تو یہ کہ وہ خون تھوک پر غالب ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی اس کی وجہ سے جو لعاب ہے وہ پورا لال ہو گیا,
ریڈش ہو رہا ہے, لال ہو,
لال ہو گیا. ایک یہ ہے کہ خون اور تھوک دونوں برابر ہیں,
صحیح,
خون زیادہ ہے تھوک کم,
کم,
یا خون اور تھوک دونوں برابر ہیں, ان دونوں صورتوں میں اگر یہ حلق سے اترے گا,
صحیح,
تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک,
اور اگر خون ہے کم,
ٹھیک,
تھوک لعاب زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ اگر تھوکیں تو پیلا پیلا تھوک ہوگا, ہاں, تو وہ ریڈش نہیں ہے اس میں.
جی جی,
تو اس صورت میں اب اگر جب حلق سے اترا ایسا تھوک کہ جس میں خون شامل ہے لیکن خون کی مقدار کم ہے, لیکن یہ حلق سے اتر رہا ہے اور اترتے وقت خون کا جو ایک ٹیسٹ کھٹاس اس طرح کا وہ ٹیسٹ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ خون اندر اتر گیا, تو روزہ ٹوٹے گا. اور یہ خون کے ذریعے سے روزہ ٹوٹنے کا عمل یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس روزے دار کو یہ معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں,
روزے سے ہوں.
اگر اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں ہے, یعنی یہ روزہ رکھنا رکھا ہے یہی بھول گیا,
بھول گیا,
یہ اپنے آپ کو نارمل سمجھ رہا ہے,
صحیح,
اور پھر اس طرح یہ اتار لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ دار ہونا یاد ہو,
ٹھیک,
اور پھر یہ تین صورتیں جو بیان کی ہیں وہ ہوں گی, اس کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا. کن صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا وہ تین صورتیں یہاں پہ بیان کر.
ٹھیک ٹھیک, نماز تراویح نفل ہے یا سنت؟
نماز تراویح یہ سنت موقعہ ہے.
ٹھیک,
نفل کا لفظ یہ عام ہے.
جی جی,
اس کے اندر یعنی فرائض اور واجبات کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں لفظ نفل ان سب کو شامل ہیں, لیکن نفل کے بھی درجات ہیں.
صحیح,
اس میں سنت بھی ہیں اور عام مستحبات نفل تہجد وغیرہ یہ بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن نماز تراویح یہ سنت موقعہ ہے.
صحیح,
اس کا ترک اگر کسی نے ایک بار کیا تو لائق ملامت ہے.
صحیح,
اس کا ایسا کرنا برا ہے.
صحیح,
لیکن مسلسل جو اس کا عادی ہو جاتا ہے, جیسے کہ ایک تعداد ہماری ہے جو 6 روزہ 5 روزہ 10 روزہ یہ پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے پورے مہینے تراویح نہیں پڑھنی, تو یہ جو عادی ترک کرنے والے ہوتے ہیں, عادتاً ترک کرنے والے ہوتے ہیں, تو سنت موقع کا جو عادتاً ترک کرنا یہ باعث گناہ ہے.
اللہ,
تو لہذا تراویح سنت موقع ہے, اور یہ مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو گھر کے کام کاج کرنے میں بچوں کو پالنے میں مصروف رہتے ہیں, تو جس طرح رب کا رزق مرد کھاتا ہے عورت بھی کھاتی ہے, جس طرح رب کی عبادت مرد کے اوپر لازم ہے, اس کے جو اپنے لوازمات شرائط ہیں اصول ہیں ان کے مطابق, تو ایسی عورتوں پر بھی نماز جو فرض ہیں وہ فرض ہیں, جو واجب ہیں واجب ہیں, اور جو سنت موقع ہیں عورتوں کے لیے بھی سنت موقع ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صفی احمد صاحب تھے سعودی عرب سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا چاندی زیور یہ جو آپ نے سارا مال سمن بتایا یہ سب ہے, اور اس کو قرضہ مائنس کر کے زکات دیں گے یا بغیر مائنس کیے؟
قرضے کا مطلب کیا انہوں نے قرض دیا ہوا ہے وہ مائنس کروانا چاہ رہے ہیں یا ان کے اوپر قرض ہے وہ مائنس کروا رہے ہیں؟
میرا خیال ہے سوال سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان پہ قرض ہے،
ان کے اوپر
قرض، ان کے اوپر قرض.
ہاں تو اگر اس میں یہ ہے کہ جب کسی شخص کو زکات نکالنی ہو تو زکات نکالنے والے شخص کو چند امور تھوڑے اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا وہ مال کہ جو زکات سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم مال زکات کہتے ہیں، روپے پیسے سونے چاندی کرنسی اور اسے مال تجارت، ان سب کو وہ کیلکولیٹ کرے،
ٹھیک ہے،
ان کا ایک حساب لگائے کہ اس کی ٹوٹل مالیت کتنی بن رہی ہے. سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے. اچھا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو جو اور لوگوں سے بھی پیسے لینے ہیں
صحیح ہے
ان کو بھی اس میں شامل کر لے،
ٹھیک ہے.
ٹھیک، اب اس کے بعد تیسرا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کتنے لوگوں کا قرضہ ہے، کتنا قرضہ ہے
صحیح،
تو اس کو بھی یہ سامنے رکھ لیں. اب اس کے بعد جتنا قرضہ ہے اس کے اوپر جو اس کو دینا ہے، ابھی اسی سال دینا ہے، آئندہ سال، آئندہ چند سالوں میں دینا ہے، تو یہ جتنی بھی قرض والی رقم ہے چاہے وہ چند سالوں پر محیط ہو تو یہ وہ جتنا قرض اس کے اوپر لازم باقی ہے یہ اتنے قرضے کو ٹوٹل میں سے مائنس کر لیں. مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی رقم نکال دیا، باقی جو رقم بچی ہے وہ اس کی وہ رقم ہے، وہ مالیت ہے جو زکات سے تعلق رکھتی
ہے.
اب اس کو بقیہ مال سے کو 40 سے تقسیم کرنا ہے اور جو حاصل جواب آئے گا حاصل تقسیم تو اتنی رقم یہ زکات کی مد میں ادا کرنی ہے. مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ان کا جو بھی زیور یا مال تجارت، مثال آسانی کے لیے کہ 1,00,000 روپے اس کی مالیت بنتی ہے، انہوں نے مزید 20,000 روپے اور کسی سے لینا بھی ہے تو یوں 20,000 وہ بھی ایڈ کر لیے، اب یہ 1,20,000 روپے ہو گئے. اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ان کے اوپر جو قرضہ ہے وہ 40,000 روپے کا قرضہ ہے، تو انہوں نے 1,20,000 میں سے 40,000 مائنس کر دیے، اب باقی بچے 80,000 روپے. اب 80,000 کو جب 40 سے ہم تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے تو پھر کیا 2,000 روپے، تو ان کے اوپر 80,000 روپے پر 2,000 روپے زکات بنی، تو یہ 2,000 روپے زکات ادا کریں گے.
ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز سے آپ نے سمجھایا. اب یہ زکات کی رقم انہوں کا مسجد میں دے سکتا ہے؟
زکات کی رقم یاد رکھیں کہ کار خیر میں صرف کرنے سے زکات ادا نہیں ہوتی. زکات کے مصارف جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں ان میں، ان مصارف میں زکات دی جائے گی، تو ان میں تملیک ضروری ہے، ان میں
مالک کر دیں،
مالک بنانا ضروری ہے، تو شرعی فقیر کو یہ مالک بنا دیں، اپنی زکات کی جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم شرعی فقیر کو دے دیں. اب اس شرعی فقیر کا وہ ذہن بنائیں کہ بھائی وہ ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، اس مسجد میں اس چیز کی حاجت ہے، اگر آپ چاہیں تو، لازم نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے چاہیں تو مسجد میں یہ چیز خرچ کے لیے رقم مسجد میں ڈال دیں. تو اب شرعی فقیر اگر یوں ڈال دیتا ہے تو زکات بھی ادا ہو گئی اور مسجد کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور دونوں کو ثواب بھی ملا، شرعی فقیر کو پیسہ خرچ کرنے کا مسجد میں اور اس کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنانے کا ثواب ملے گا.
روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی کلی کرنا غلط، ویسے گرمی ہے کیا کریں؟
روزے کی حالت میں ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا، کلی کرنا یہ جائز ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کلی کرنے کا عمل ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تشویش ہو کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ بار بار یہ کلیاں کیے جا رہا ہے، یعنی اپنا یہ اظہار نہ کرے کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اظہار کرنا اچھا نہیں ہے. ہاں ویسے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اور یہ بہت زیادہ گرمی اور حدت جسم میں پائی جا رہی ہے تو یوں کچھ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جسم پہ، سر پہ پانی ڈال لیتا ہے، گیلا کپڑا کر کے بھیگا ہوا کپڑا لپیٹ لیتا ہے، اوڑھ لیتا ہے، تو یہ چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہیں. اور اس طرح ٹھنڈک حاصل ہونے سے جسم میں جو نمی پیدا ہوتی ہے اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. لیکن کلی کرنے میں یہ احتیاط کریں کہ کلی کا پانی حلق سے نیچے نہ اترے.
ٹھیک،
اگر وہ اتر گیا تو ٹھنڈک تو حاصل ہوئی نہ ہوئی لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سب خیال رکھنا ہوگا.
جی مزید کال سے دیں.
نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کیا وتر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی بتا دیں. جی
میرا نام محمد جاوید ہے، سوئی سے عرض کر رہا ہوں، بلوچستان سے۔ میں نے جتنا بھی رقم تھا اس کا میں نے پچھلے سال زکات نکالا ہے، کیا اسی رقم کا پھر دوبارہ اس سال زکات نکال سکتا ہوں یا نہیں؟
ٹھیک ہے،
میں بنگلہ دیش کی بناسپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے، جو سود کھاتا ہے اس کے گھر میں افطار یا تہری کرنا کیسا؟ غیر مسلم کے گھر میں تہری یا افطار کرنا کیسا؟
غیر مسلم کے گھر میں سحری یا افطار کرنا کیسا؟ سود کھانے والے، ٹھیک ہے، سود کھانے والے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، سحری یا افطار، ٹھیک ہے، مزید آگے۔
سفر کے دوران روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟
سفر کے دوران روزہ رکھیں یا نہیں، ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں۔
دو سوال ہیں، ایک ہی کہ میں کرتا ہوں، یہ اپنا جو اسٹال میں قسطوں پہ موٹر سائیکل دیتے ہیں اس کا کام کرتا ہوں، تو وہ بتا پوچھنا ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز اسلام میں،
ٹھیک ہے۔
اور دوسرا، جو میری رقم لوگوں کے پاس پڑی ہے اس پہ زکات واجب ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے، رقم پڑی ہے زکات واجب ہے، ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی،
ایک اسکول کی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے آیت قرآن پاک کی، اس دیوار کو توڑ رہے تھے، اس دیوار کو توڑنا چاہیے یا نہیں؟
اسکول کی دیوار پہ کچھ لکھا تھا، قرآن پاک کی آیت لکھی تھی، اچھا اب اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب یہ کہ کیا حالت ہوگی، چلے انشاءاللہ پوچھتے ہیں۔ نماز عشاء حضرت جماعت سے نہیں پڑھی، بہت بہت سارے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے، اب وہ وتر کیا کریں گے، جماعت سے پڑھیں گے؟
اگر کسی کا جماعت کے ساتھ عشاء کے فرض رہ گئے، بسوں کا جماعت نکل جاتی ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ وتر کی نماز یعنی تراوی پہلے اپنے عشاء کے فرض ادا کر لیں، یا عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد تراوی کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ جب وتر لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو یہ وتر اپنا تنہا پڑھے، لیکن اگر اس نے وتر جماعت سے پڑھ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بہتر یہ تھا کہ اس کو وتر بھی تنہا پڑھنا چاہیے۔
جاوید بھائی سوئی سے تھے، اس رقم پہ پچھلے سال زکات دی تھی، کیا اس سال بھی زکات دیں گے؟
دیکھیں، یہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ دے دی زندگی بھر میں تو بس ادا، یعنی جیسے حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ شرائط پائے جانے کی صورت میں فرض ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لاکھوں کروڑوں روپے اپنے پاس رکھیں، سالانہ آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا تعلق ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے جیسے ماہ رمضان ہر سال آ رہا ہے،
روزے
اور عاقل بالغ مرد عورت مکلف پر روزے فرض ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال تو روزے رکھے تھے اس سال نہیں رکھ رہا۔ اسی طرح جیسے قربانی ہے، تو قربانی ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر سالانہ واجب ہوگی،
بالکل،
جب وہ ایام آئیں گے شرائط پائے جائیں گے قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال تو کی تھی،
صحیح ہے۔
تو زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جب جب شرائط پائے جائیں گے تو زکوٰۃ لازم ہوگی،
صحیح،
اس میں ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال دی تھی تو اس سال لازم نہ ہو، ایسا نہیں ہے، جب جب شرائط پائے جائیں گے تب تب آپ پہ زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ ایک مال کی زکوٰۃ 10 سال تک آپ اپنا مال محفوظ رکھ کے رکھتے ہیں، 10 لاکھ روپے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور 10 سال گزر گئے، تو ہر سال زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔
ٹھیک ہے، بنگلہ دیش سے ہمارے اسلامی بھائی کا فون تھا کہ غیر مسلم کے گھر میں سحری افطاری اور سود کھانے والے کے گھر میں سحری افطاری، کیا حکم ہے اس کا؟
دیکھیں، اس میں سود خور جو ہوتے ہیں، جن کا مال حرام، آمدنیاں جن کی ہوتی ہیں، ان کے گھروں پر کھانے سے گریز کرنا چاہیے،
ٹھیک
ہے، اور خاص طور پر جو پیشوا ہیں، دینی مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے شخصیت ہیں، ان کو گریز کرنا چاہیے،
صحیح،
لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سود کھاتا ہے اس کے گھر کی ہر چیز حرام کی ہو، ضروری نہیں ہے،
صحیح،
بس اوقات حلال آمدنی کے بھی بیشتر ذرائع ہوتے ہیں،
جی،
اب ہمیں نہیں پتہ یہ حلال ذریعے سے آیا حرام سے آیا، تو اگر کسی نے بالفرض افطاری کی دعوت دی ہے اور وہ سود کا بھی کام کرتا ہے، تو ایسے میں اگر افطاری کر لی تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس وقت جو کھجور ہم نے کھائی اور روزہ کھولا تو یہ سود والی تھی۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے کھا لیا پی لیا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سود کھایا حرام کھایا،
صحیح،
ٹھیک، لیکن مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایسے لوگوں کے ہاں دعوتوں میں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر عوام میں سے کوئی چلے جائے اور کھا لے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ گناہگار ہوا۔ غیر مسلم کے ہاں افطاری اور سحری کا سلسلہ، تو چونکہ کھلانا پلانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے،
دوسرے باہر والوں کو بہت پرابلم ہوتا ہوگا، کہ بھائی افطار کا وقت ہوا, کہیں بزنس ڈیلنگ میں بیٹھے ہیں, کہیں باہر بیٹھے ہیں, اب اس نے فاسٹنگ ہے, مسلمان روزے سے ہے, اب اس نے کچھ منگوا لیا یا گھر پہ وہ کر دیا,
جیسے یہاں پہ جو ہم سے سوال ہوا غیر مسلم نے کھانا پینا پیش کیا, تو اس میں یہ کہتے ہیں کھلانے پلانے سے ایک تو محبت بڑھتی ہے, تو اس حوالے سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, غیر مسلم سے دوستی محبت جائز نہیں. دوسرا یہ کہ کھلانے والے کا ایک احسان کھانے والے کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کا کھانا اس کا گانا ایک محاورہ بھی ہے, تو کھلانے والے کا ایک احسان ہوتا ہے, تو مسلمان کے اوپر کافر کا کوئی احسان نہیں ہوگا, تو یہ احسان کافر کا غیر مسلم کا اپنے ذمے لینا اچھی بات نہیں ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی کھجور سے افطار کر لے, اس کے پھلوں سے بھری ہوئی تشلے کو چھوڑ دیں, اپنا دو گھونٹ پی کر افطار کر لے, اس کے شربت سے بھرے ہوئے ٹنکی کو نہ دیکھے. تو مسلمان کو چاہیے کہ قناعت کا مظاہرہ کرے اور ایک اسلامی حمیت کا مظاہرہ کرے.
بہت اچھا. سفر کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
سفر کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں,
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, نہ رکھنے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں.
جی جی.
جیسے ایک آدمی ہے جو مسافر شرعی ہے, مثلا باب المدینہ کا کوئی رہائشی, وہ حیدر آباد وہ جاتا ہے 10 دن کے لیے,
ٹھیک ہے,
تو 10 دن کے لیے اس نے وہاں پہ رہنا ہے, تو یہ اور حیدرآباد اور باب المدینہ ان کے مابین جو فاصلہ, یہ بھی
شرعی
مسافت ہے, 10 دن کی میعاد بھی یہ شرعی مسافت اس کو بنا دے گی. اب اس کو روزہ حیدرآباد میں روزہ رکھے نہ رکھے, دونوں آپشن ہیں,
ٹھیک,
یہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, نہیں رکھنا چاہے تو نہ رکھے, نہ رکھنے کی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. لیکن قرآن پاک میں ہے وان تصوموا خیر لکم,
خیر
لکم, تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن رخصت بھی ہے, اگر یہ نہیں رکھتا تو گنہگار نہیں ہے. لیکن ماہ رمضان مبارک میں چونکہ سب روزے رکھ رہے ہیں, سب سحری میں اٹھ رہے ہیں, سب افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں, تو یہ ان سب کے ساتھ مسلمان کا یہ عمل اس کے لیے آسانی کا باعث بنے گا. اب سب ماہ رمضان گزرنے کے بعد سب روزے سے فارغ ہو چکے ہیں, اب 10 روزے اس کو رکھنے, چونکہ سفر میں اس نے نہیں رکھے, آپشن تھا اس نے رکھے نہ رکھے, اس نے نہ رکھنے والا آپشن اختیار کیا, تو اب اس صورت میں اگر یہ روزے اب رکھے گا تو ابھی اکیلا ہوگا, اب اس کے لیے نفس پہ شاک ہوگا. ایک کام جب اجتماعی طور پہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بہتری ہوتی ہے, اس میں طاقت قوت بھی انسان میں آ جاتی ہے, دوسروں کو دیکھ کر بھی ایک انسان میں جذبہ بڑھ جاتا ہے, تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. قرآن کا حکم ہے وان تصوموا خیر لکم, لیکن روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. فعدتم من ایام اخر, کہ وہ بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کرے گا. لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں, جیسے آج, جیسے کل مثال کے طور پہ مجھے باب المدینہ سے باب الاسلام حیدرآباد سفر کرنا ہے, میرا ذہن ہے کہ میں کل سفر کروں گا, ایک ہفتے کے لیے جاؤں گا, تو اب ایسی صورت میں کل کا روزہ ہی نہیں رکھ رہا, وہ مجھے کل 10 بجے جانا ہے صبح, تو اب مجھے کل کا روزہ چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے.
یہ بہت اچھا بتایا,
ٹھیک ہے, یعنی مجھے کل سفر کرنا ہے, تو 10 بجے سفر کرنا ہے, اب میں ذہن بناؤں چونکہ میں دوپہر میں تو مسافر بن ہی جاؤں گا, تو روزہ نہ رکھوں تو یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, مجھے کل کا روزہ رکھنا ہوگا. جب میں حیدرآباد پہنچ گیا, اب پرسوں کا روزہ میں رکھوں نہ رکھوں, تو اس کا مجھے اختیار ہوگا مسافر ہونے کی صورت میں.
انسٹالمنٹ پہ بائک کا کام کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اور رقم لینی ہے دوسروں سے, اس پہ زکات کا کیا ہوگا؟
قسطوں پر جو کاروبار ہوتا ہے تو یہ جائز ہے, یعنی نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا,
ٹھیک ہے.
بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, وسوسہ آتا ہے کہ یہ نقد تو 100 روپے کی تھی, ادھار 120 کی کیوں کر دی؟ نقد یہ گاڑی 48,000 کی تھی اور ادھار میں 60,000 کی کر دی,
صحیح,
تو یہ 12,000 جو حاصل ہو رہے ہیں یہ اضافی ہے, یہ سود ہے, یہ سود نہیں ہے,
ٹھیک,
یہ 48,000 بھی اسی گاڑی کی قیمت تھی,
ٹھیک
ہے, اور یہ 60,000 بھی اسی گاڑی کی قیمت ہے. تو کوئی بھی شخص اپنے ایک قلم کی قیمت جتنی چاہے باہمی رضامندی سے طے کر سکتا ہے,
ٹھیک,
10 روپے والی چیز 15 روپے میں بیچ سکتا ہے, تو اس کو سود نہیں کہیں گے,
ٹھیک,
تو یہ قسطوں کا یہ کاروبار جائز ہے. لیکن اس کے اندر بعض ناجائز شرطیں داخل ہو جاتی ہیں, مثلا آپ نے ہر مہینے 5 تاریخ تک
پیسے نہیں دیے
اور لیٹ ہو گئے, تو پر ڈے 100 روپے چارج اور تو یہ جو پینلٹی ہے یہ جرمانہ ہے یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح جرمانوں کی شرط عائد کر کے یہ قسطوں پہ خرید و فروخت کا جو عمل ہے یہ بھی ناجائز ہو جائے گا. لیکن اگر یہ اس طرح ناجائز شرطیں داخل نہ ہوں, صرف اتنا اگر ذہن میں وسوسہ یا خیال آ رہا ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا کیسا, تو یہ قیمت میں فرق کرنا جائز ہے, یہ گناہ نہیں ہے نہ سود ہے.
اچھا, اب جو زکات جو رقم انہیں لینی ہے مارکیٹ سے اس پہ زکات تو آپ نے فرمایا ہوگی,
جو رقم انہوں نے لینی ہے
جی
تو وہ ان کے اوپر یعنی اس مال کی زکات ہوگی, چونکہ بسا اوقات سال سال تک قسطیں دینی لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں تو اور ان کا لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہوتا ہے, یوں پیسہ پھنس جاتا ہے, تو ان اموال کی زکات ان کے اوپر سالانہ لازم ہوگی. لیکن ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ جون جو رقم ملتی جائے اور وہ نصاب کا خمس پانچواں حصہ ہو تو اس کی زکات یعنی اس خمس کا چالیسواں حصہ جو بنے گا وہ زکات میں ادا کرنا ان پہ ہوگا. بھائی یہ ذہن میں رکھیں گے جتنا ان کے اوپر ادھار ہے نا وہ زکات اس پہ بنے گی.
ٹھیک ٹھیک, ایک ساتھ نکال دیں تو زیادہ اچھا ایزی ہو جائے گا. قرآن پاک دیوار پر لکھا ہوا تھا, اب وہ دیوار گرائی جا رہی ہے, اب یہاں صورت نہیں بتائی کہ آیا کچھ بڑھانے کے لیے گرائی جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟
لیکن اس کے اندر اگر کوئی ضرورت کے تحت ایسا ہوا ہے کہ وہ دیوار شکستہ ہو رہی ہے
صحیح
اور اس پہ آیت بھی لکھی ہے کبھی بھی وہ گر سکتی
ہے
تو یہ بڑا خطرہ ہے. تو ایسے میں یہ کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو اس آیت کو اس کا تراشا جو کھرچ لیا جائے
صحیح
تاکہ اور اس کا جو کلر گرے
جی
اس کو کسی مقدس جگہ پہ رکھ دیا جائے یا زمین میں دبا دیا جائے ادب کیا جائے اس کا ایسے کچرے میں نہ پھینکا جائے. اب اس کے بعد جب آیت قرآنی اس پہ اب نظر نہیں آ رہی تو اب اس دیوار کو گرایا جا سکتا ہے. یوں اس طریقے کار سے ہو, یہ نہیں کہ ڈائریکٹ قرآن کی آیت بھی لکھی اور ہتھوڑے چلانے شروع کر دیے اب آیت کے اجزاء زمین پہ پڑے ہوں تو یہ بے ادبی ہے. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ وہاں پہ کس طرح سے کام کیا گیا, تو اس کی صورتیں ہیں یعنی جائز طریقہ بھی ہے اور بے ادبی پر مشتمل طریقہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ
فرمائے, آمین. زکات کے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں تو زکات کا پمفلیٹ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر شامل ہے, اس طریقے سے زکات کیلکولیٹر کے نام سے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, تو آپ ضرور اسے حاصل کیجئے اور اپنی زکات کا اس سے حساب نکالیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.